بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظن لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم أصحاب الأيكة نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمے جو جہانوں کا پالنے والا ہے ماپ پورا پورا کر کے دو اور کمی کرنے والوں میں سے مت بنو اور سیدھی ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور بے شک ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو تو تم ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گراؤ اگر تم سچوں میں سے ہو شعیب نے کہا کہ میرا پروردگار زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو تو ان کو پکڑ لیا صاحبان کے دن کے عذاب نے، بے شک وہ عظیم دن کا عذاب تھا، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 سے لے کر 191 نمبر تک کی آیات تھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحتیں فرمائی ان کا مختصرا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جو عذاب ان کی قوم پر آیا اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کیا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر یہاں کیا گیا تو ابتدا یہاں سے کی گئی کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ اصحاب الایکۃ نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے یہ کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اب پہلی جو بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اصحاب الایکۃ اور مدین کیا ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں، یا ایک ہی قوم ہے، یا دو علیحدہ علیحدہ بستیاں اور دو علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں؟ اور یہ بات سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ یہاں تو اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصحاب الایکۃ نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان شعیب نے ان سے یہ کہا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکۃ کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، یعنی بھیجا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اور سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تھا۔ تو یہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکۃ کیا ایک ہی لوگ ہیں، یا علیحدہ علیحدہ دو لوگ، دو قومیں، دو بستیاں ہیں؟ تو کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصحاب الایکۃ اور اصحاب المدین یہ ایک ہی ہیں، اور امام ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے، انہوں نے یہی قول اختیار کیا کہ اصحاب المدین اور اصحاب الایکۃ ایک ہی ہیں، اور چونکہ یہ رہتے تھے بڑے سرسبز و شاداب علاقے میں جہاں درختوں کے جھنڈ ہی جھنڈ تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ اگر درخت بہت سارے ہوں، چاہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوں، تو نیچے سے آپ دیکھیں گے تو فاصلہ نظر آئے گا، لیکن اگر آپ اوپر سے ان درختوں کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ سارے درخت ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو درختوں کا جھنڈ ہے، جہاں بہت سارے درخت ہوں، تو اس کو ایکہ کہا جاتا ہے، اسی کو جنگل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی کو پن بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے، بن جھنڈ کو، جنگل کو، سرسبز علاقے کو کہتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اصحاب الایکۃ اور اصحاب مدین ایک ہی ہیں، یہ جس علاقے میں رہتے تھے چونکہ سرسبز اور باغوں کا علاقہ تھا، باغوں کے جھنڈ میں یہ رہا کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکۃ کہا گیا۔ لیکن ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک باندی کی نسل سے تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین، تو یہ ان کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، تو نسل کی وجہ سے ان کو اصحاب مدین کہا گیا ہے۔ یہ وہ قول ہے جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا، لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بستیاں ہیں اور علیحدہ علیحدہ قوموں کے واقعات ہیں. قوم مدین جو تھی وہ مدین شہر میں اور اس کے نواح میں رہتی تھی اور وہ باقاعدہ شہر کی صورت تھی، اور انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے. اسی لیے جب اصحاب مدین کا قرآن نے ذکر کیا ہے تو وہاں یہ فرمایا کہ وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو بھائی شعیب کو بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اصحاب الایکہ کا جب ذکر کیا گیا ہے تو وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اذ قال لهم اخوهم شعیب، حالانکہ پیچھے جتنی واقعات پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے گزرے ہیں وہاں اکثر اخوهم 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 نوح الا تتقون، اخوهم ہود الا تتقون، اخوهم صالح الا تتقون، لیکن یہاں اللہ تعالی نے اخوهم شعیب نہیں کہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصحاب الایکہ کا نسبی تعلق حضرت شعیب علیہ السلام سے قریب کا نہیں تھا بلکہ بہت دور کا تعلق تھا، اور یہ اصحاب الایکہ میں رہا بھی نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت دونوں قوموں کی طرف ہوئی، اس قوم کی طرف بھی جس کو اصحاب المدین کہا جاتا ہے اور جن میں حضرت شعیب علیہ السلام پروان چڑھے اور جن کی نسل سے ان کا تعلق تھا. اس لیے اصحاب المدین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یہ فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام دوسری بستی میں بھی تشریف لے گئے ہیں، دوسرے علاقے میں بھی تشریف لے گئے ہیں جو باقاعدہ شہر کی شکل نہیں تھا بلکہ باغات کے جھنڈ تھے. اس علاقے میں جو قوم رہتی تھی اس کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اور ان میں بھی بعثت ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی. اور یہ جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ اصحاب مدین علیحدہ ہیں اصحاب الایکہ علیحدہ ہیں، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اصحاب الایکہ کے عذاب کا جب قرآن مجید نے ذکر کیا ہے تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ عذاب یوم الذلہ، کہ ایک صاحبان ان کے اوپر آیا جو دیکھنے میں بادل کی شکل میں تھا لیکن حقیقت میں وہ بادل نہیں تھا بلکہ اس میں سے آگ برسی، اور اس آگ نے آ کر اصحاب الایکہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بخلاف قوم مدین کے کہ قوم مدین پر جو عذاب آیا ہے تو سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. تو ایک جگہ میں سورہ اعراف اور سورہ ہود میں سے ایک جگہ میں اللہ تعالی نے رجفہ کا ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ میں صیحہ کا ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہوا اور زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ اصحاب مدین ہلاک ہوئے. وہ اصحاب مدین کو جو ہلاک کیا گیا وہ دھماکے اور زلزلے سے ہلاک کیا گیا تھا، اور اصحاب الایکہ کو جو ہلاک کیا گیا ہے وہ گرم بادل اور سائبان تھا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہوئی ہے. تو دونوں کا عذاب بھی مختلف ہے اور دونوں کے واقعات میں تھوڑا تھوڑا سا فرق بھی ہے، لیکن کچھ باتیں مشترک ہیں. مثلا ایک بات تو یہ مشترک ہے کہ ان دونوں قوموں کے جو نبی تھے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں قوموں کے اندر بنیادی خرابی ایک ہی تھی، اور بھی خرابیاں تھیں کفر کی، شرک کی، زنا کی، لیکن خاص طور پر یہ قوم جس خرابی کے اندر مبتلا تھی وہ تھا دوسروں کے حق میں ڈنڈی مارنا، دوسروں کا حق پورا پورا نہ دینا، اور اسی بری عادت میں یہ مبتلا تھے. اور اسی عادت کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو جب تم لوگوں سے اپنا حق مانگتے ہو تو پورا پورا مانگتے ہو، پورا پورا وصول کرتے ہو، لیکن جب لوگوں کے حق دینے کا وقت آتا ہے اس میں تم ڈنڈی مارتے ہو. یہ وہ برائی تھی جو قوم شعیب کے اندر پائی گئی. اس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بھی کیا، سورہ ہود میں بھی کیا، اور یہاں سورۃ الشعراء میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب ترجمہ لے لیجئے. کذب اصحاب الایکت المرسلین، اصحاب الایکا نے یعنی جھنڈ والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہاں بھی وہی بات جو پہلے کئی مرتبہ ذکر ہو چکی ہے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام پیغمبروں کو جھٹلا دینا. ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، لیکن ایک نبی کی تکذیب کرنا ایسا ہے جیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرنا. اور ایک مزید بات جو آج کے درس میں اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی دعوت اور تبلیغ کے جو بنیادی نکات ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء کلہم بنو علات ابوہم واحد و امہاتہم شتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے انبیاء ہیں وہ ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں کہ جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں مگر باپ ایک ہوتا ہے. بڑی عجیب مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان سب کے عقائد ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کے ہاں روزے 30 ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہاں 40 ہوں، ہو سکتا ہے کہ روزے کی جو کیفیت اس میں فرق ہو. ہمارے ہاں چپ رہنے کا روزہ نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پرانی امتوں کے اوپر چپ رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. تو شرائع تو مختلف ہیں، شریعتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ایک نبی کی تکذیب کی جائے گی اور نبی کے عقائد کا انکار کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد کا انکار کر دیا گیا، کیونکہ تمام کے عقائد ایک ہی جیسے ہیں. اللہ ایک ہے، قیامت برحق ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب برحق ہے، بدلہ برحق ہے. یہ وہ سارے عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قوم شعیب نے جب شعیب کی تکذیب کی علیہ السلام کی، تو اس کا مطلب یہ کہ تمام پیغمبروں کی تکذیب کرتی. کذب اصحاب الایکت المرسلین، اصحاب الایکا نے، جھنڈ والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، خدا سے کیوں نہیں ڈرتے، قبر سے کیوں نہیں ڈرتے، موت سے کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین کے ذمے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. ان آیات سے متعلق تفسیر ہم کئی مرتبہ الحمدللہ بیان کر چکے ہیں، اور اتنی بات دوبارہ عرض ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ آ کر یہ بات کہتا ہے انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. چنانچہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا پیچھے ذکر ہوا سورۃ الشعراء میں، سب نے یہی الفاظ اپنی قوم کے سامنے ذکر کیے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی خاص بات نقل کی گئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ پورا کر کے دو اور کمی کرنے والوں میں سے مت بنو. پیمانہ پورا کر کے دو، کمی کرنے والوں میں سے نہ بنو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیل کا بھی ذکر کیا، وزن کا بھی ذکر کیا، اور بخش کا ذکر کیا جس کا تعلق عدد سے ہوتا ہے. چار طریقوں سے حق ادا کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ماپنا، یعنی کسی پیمانے کے ذریعے سے کسی کو کوئی چیز دینا، جس کو عربی میں کیل کہتے ہیں، اردو میں ماپنا کہتے ہیں. مثلاً آپ پیٹرول کی خرید و فروخت کرتے ہیں لیٹر کے حساب سے، اور جناب دودھ کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں لیٹر کے حساب سے. تو یہ جو پیمانہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کوئی چیز اگر کسی کو دی جائے، لی جائے، اسے کہا جاتا ہے کیل، اور اسی لیے مکیلات کہلاتی ہیں. ایک ہوتا ہے وزن، کہ آپ نے تولا، تولنے کے ساتھ کسی کو دیا. ایک ہے عدد، کہ آپ نے گنتی کر کے بھئی 3 12 دانے، اس کے 1 درجن 2 درجن، تو یہ عدد ہے. اور چوتھی چیز ہے ناپنا، کہ آپ نے کپڑا ناپ کر دیا، یا آپ نے زمین ناپ کر بیچی، خریدی، بیچی. تو یہ چاروں چیزیں ہیں. اور قرآن مجید کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے 3 کا شاید ذکر کیا ہے، لیکن چوتھی چیز اسی کے اوپر قیاس کی جائے گی. تو پہلے فرمایا اوف الکیلا، کہ کیل پورا پورا کر کے دو، یعنی ماپ پورا پورا کر کے دو. ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے مت بنو. وزینوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھی ترازو سے. سیدھی ترازو سے قسطاس کہتے ہیں ترازو کو، مستقیم کا مطلب سیدھی. ولا تفخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. یعنی اگر 12 دینی ہے تو 11 11.5 دینے کی اجازت نہیں ہے. جس کا حق 12 کا بنتا ہے وہ 12 پوری پوری ان کے کر کے دو. اور یہ وہ بات ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی، اور یہ وہ بات ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے. یہ جو پرانی امتوں پر مختلف عذابوں کا ذکر ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو مختلف چیزوں کی نصیحتیں کی. مثلا پچھلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو لواطت کی برائی سے روکا، تو وہ جس طرح وہاں حرام تھی یہاں بھی حرام ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم جس برائی میں مبتلا تھی کہ دوسروں سے اپنا حق پورا پورا لینا، مگر جب حق دینے کا وقت آئے تو اس میں ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، اور لوگوں کا حق پورا پورا نہ دینا، یہ بھی وہ برائی ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن مجید نے بھی فرمایا وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں، ڈنڈی مارنے والے ہیں. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، کہ جب لوگوں سے وہ کوئی چیز ماپ کر کے وصول کرتے ہیں، پوری پوری وصول کرتے ہیں. واذا كالوهم او وزنوهم، لیکن جب ان کو کیل کر کے کوئی دیتے ہیں یا وزن کر کے کوئی چیز دیتے ہیں، یخسرون، اس میں کمی کرتے ہیں. الا يظن اولئك انهم مبعوثون، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ یہ جو تم لوگوں کا حق مار رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ مار کے اور کھا کے تم بیٹھ جاؤ گے، قیامت کے دن تمہیں نہیں اٹھایا جائے گا؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تو یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ خاص طور پر اس کام میں معروف تھی کہ جب لوگوں کا حق دینے کا وقت آتا تھا تو ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کا حق پورا پورا نہیں دیتے تھے. اور سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک آیت آئی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ بھئی تم نے بات کرنی ہے تو عبادت کی بات کرو، یہ مالی معاملات کی تم بات کیوں کر رہے ہو؟ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ بھئی دین تو عبادات کا نام ہے، نماز روزے کا نام ہے، ٹھیک ہے نماز روزے کی بات کرو، چلو ہم سن لیں گے، لیکن یہ ہمارے مالی معاملات، تجارتی معاملات، بازار کے معاملات، اس کو میں تم کہاں دخل دے رہے ہو؟ قرآن نے کہا یا شعا قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے؟ کیا آپ ہمیں ان کاموں سے روکیں جن کو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں؟ اور کیا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر، جائیداد کے اندر، اموال کے اندر جو کچھ ہم کرتے چلے آئے، جو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو کرنا چھوڑ دیں؟ گویا قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا بھئی اگر دین کی بات کرنی ہے تو صرف عبادات تک رکھو اس کو، مالی معاملات میں بات مت کرو. قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. پورا نقشہ کھینچا قرآن مجید نے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ عالم مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورا دین آگے پہنچائے، عبادات بھی، عقائد بھی پہنچائے، عبادات بھی پہنچائے، مالی معاملات کی بھی لوگوں کو تاکید کرے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی بھی تاکید کرے. ایسا نہ ہو کہ صرف نماز روزی کی بات ہو رہی ہے اور جناب لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مارتے رہیں. اس کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت کسی شریعت میں نہیں ہے، کسی نبی نے اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں تھی. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام زور دیتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا حق مارنے کی کسی کو اجازت نہیں. تو قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام پہ یہ کہا تھا یہ آپ کی نماز روزہ ہے تو اس کا ہمارے تجارتی معاملات سے، لوگوں کے حقوق سے اور بندوں کے حقوق سے کیا تعلق ہے؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھو لوگوں کا حق پورا پورا دو، ڈنڈی مت مارو، جس کا جو حق ہے پورا پورا دو، ماں کو اس کا حق پورا دو، باپ کو اس کا حق پورا دو، بیوی کو اس کا حق پورا دو، بچوں کو اس کا حق پورا دو، پڑوسیوں کو ان کا حق پورا دو، رشتہ داروں کو ان کا حق پورا دو. آتی کل ذی حق الحق، ہر حق والے کو اس کا حق دو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات تک پہنچاؤ. آدمی کی ذمہ داری کے دیکھے کہ کس کس کا میرے اوپر حق ہے. ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. آپ سب کا حق مار کے ایک کو دے رہے ہو، کیسے اس کی اجازت ہوگی؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور وہیں سورہ ہود میں ایک آیت اور عجیب آئی ہے، اور وہ خاص طور پر تاجروں کے لیے اور پیسے والوں کے لیے. آدمی کماتا ہے، کمانے کے بعد رات کو جمع ہوئے 100 روپے، فرض کرو اب 100 روپے کا 100 روپے آج میری سیل ہوئی ہے، بکری ہوئی ہے، پیسہ آ گیا 100 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، 1,00,000 روپے، جو بھی آپ. اب آدمی اگر یہ سوچے کہ 100 روپے ہے، اس میں سے 65 فلاں کو دینے ہیں، 20 فلاں کو دینے ہیں، فلاں کا بل ہے، فلاں کا بل ہے، فلاں کا بل ہے، تو سوچتا ہے کہ یار اگر یہ سب کے بل ادا کر دیے، سب کے حقوق ادا کر دیے، تو میرے پاس باقی تو صرف 15 ہی رہیں گے. آئے تھے 100، اب حقوق ادا کرنے ہیں کتنے؟ 85 کے، باقی رہے 15. تو آدمی پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے یار سب کا حق مارو، فی الحال اپنی تجوری تو بھرو، سب گھر لے جاؤ، جمع کر لو. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ نے جو باقی تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. لوگوں کا ان کا حق تو کسی کا بل دینا ہے 60 روپے، کسی کا دل دینا ہے بل دینا ہے 20 روپے، ارے سب کا حق دو، باقی تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اگر 5 ہی بچے وہ 5 تمہارے لیے بہتر ہیں اس 95 سے جو تم نے لوگوں کا حق مار رکھا ہے. اس 5 میں اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے وہ خیر پیدا فرما دے گا جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ ہاں جی اس سے پہلے کیا ہے قرآن مجید نے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ نے جو تمہارے لیے باقی چھوڑ دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہوئی ہے، تنخواہ حاصل ہوئی 20,000، آدمی خوش ہوتا ہے 20,000 آ گئے، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے بجلی کا بھی بل دینا ہے، گیس کا بھی بل دینا ہے، اور بیوی کو بھی دینا ہے، اور بچوں کی فیس بھی دینی ہے، اور دودھ والے کو بھی دینا ہے، اور جناب فلاں سے ہم سامان لے کر آئے تھے اس کی بھی رقم دے. اب دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ باقی تو صرف 2,000 ہی رہ گئے، لیکن حقیقت میں وہ جو 2,000 باقی بچے ہیں بس وہی آپ کے لیے بہتر ہے. باقی تو وہ جو اللہ نے آپ کو 20 دیے تھے ان میں سے 18 تو آپ کے تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے تاکہ آپ ان دوسروں کو دے دیں اور ثواب حاصل کر لیں. دیے آپ کو تھے تاکہ آپ دوسروں کو دیں، اور جب آپ کے ہاتھ سے دوسروں کو جائے گا آپ کو بیچ میں ثواب خود بخود مل جائے گا بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ آپ نے ان کا حق دے دیا. باقی جو آپ کے پاس 1,000-2,000 بچے وہی بہتر ہے. اسی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. تو بہرحال یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر مبلغ اور داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ نصیحت کرتا رہے کہ دیکھو لوگوں کا حق پورا پورا ان کو دو، ڈنڈی مت مارو. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو یہی نصیحت کی اور فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ پورا پورا کر کے دو اور ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو کمی کرنے والے ہیں. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھی ترازو سے، وزن کرو سیدھی ترازو سے. قسطاس کے معنی ترازو کے بھی کیے گئے ہیں اور قسطاس کے معنی انصاف کے بھی کیے گئے ہیں. تو اگر ترازو کے ہوں تو معنی یہ ہے کہ سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، اور اگر انصاف کے ہوں تو معنی ہوگا سیدھا سیدھا انصاف کرو، پورا پورا انصاف کرو، جس کا جو حق ہے پورا پورا اس کو دے دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں مت روکو، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو. بخس کہتے ہیں کمی کرنے کو، تو لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی مت کرو، جس کو جو چیز دینی ہے پوری پوری دو. اور یہاں طلبا اور ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، طلبا علماء ہی ہیں آگے کے، تو اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ امتحان میں بھی بخس نہ کیا جائے، امتحان میں بھی پورے پورے نمبر جس کے ہیں وہ پورے پورے انصاف کے ساتھ اس کو دے دیے جائیں. ہمیں حکم ہے انصاف کرنے کا، ہمیں حکم ہے انصاف کرنے کا، جس کا جو حق ہے وہ دیا. اگر فیل ہونے کے قابل ہے فیل کر دو، اگر جناب پاس ہونے کے قابل ہے پاس کرو، اگر درجہ اولیاء میں کامیاب ہونے کے قابل ہے درجہ اولیاء میں کامیاب کرو، جس کا جو حق ہے اس کو دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی مت کرو. اور یہ قرآن مجید کا عجیب اسٹائل ہے، عجیب انداز ہے بیان کرنے کا. لوگوں میں کمی مت کرو ان کی چیزوں میں، حالانکہ وہ چیز فی الحال اس دینے والے کے پاس ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہاری نہیں ہے، ان کی ہے۔ یہ جو 20,000 تنخواہ ملی تھی اس میں سے 18,000 آپ کو دینے ہیں، یہ 18 تمہارے ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ان کو دلوانا چاہ رہے ہیں، تمہارے پاس امانت ہے یہ، تو یہ ان کو دے دو، ان کے حق میں کوئی کمی مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے۔ اور اس میں بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر آپ لوگوں کے حقوق ماریں گے، لوگ آپ کے حقوق ماریں گے، آپ دونوں مل کر تیسرے کا حق ماریں گے، تیسرا چوتھے کا حق مارے گا، زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ اس زمین کے اندر فساد کے روکنے کی ایک ہی صورت ہے، انصاف قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو دو۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلے دلائل کے ساتھ، ہم نے کتابیں نازل کی، ہم نے ترازو نازل کی، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور ہم نے لوہا اتارا اس میں بڑی طاقت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تبلیغ سے اور دعوت سے کام نہ چلے تو لوہے کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، مگر انصاف مہیا کرنا پڑے گا ہر حال میں، چاہے تبلیغ کے ذریعے سے ہو، چاہے دعوت کے ذریعے سے ہو، ورنہ پھر لوہے کے ذریعے سے ہو۔ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز، تو یہ جو رسول نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، ترازو نازل ہوا، کانٹا نازل کیا گیا، یہ کس لیے نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو حق پورا پورا دیا جائے۔ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ نمازیں ہوتی رہیں، روزے ہوتے رہیں، ذکر اذکار ہوتے رہیں اور لوگوں کے حقوق مارے جائیں، اس کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کسی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا حق اس کا دیا جائے، ورنہ زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَفْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں ان سے کوئی کمی مت کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھیرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ جبلہ بھی اس کو پڑھا گیا، جبلہ بھی پڑھا گیا، اور دونوں صورتوں میں معنی مخلوق کے ہیں۔ پہلی مخلوق کو پیدا، تمہیں بھی اس ذات نے پیدا کیا، پرانی مخلوق کو بھی اس نے پیدا کیا، اس اللہ سے ڈرو۔ اور اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ تم بھی یہاں باقی نہیں رہو گے، پہلے لوگ بھی یہاں باقی نہیں رہے، ہر شخص آیا کچھ عرصے رہا پھر آگے چلا گیا، تم بھی آئے ہو کچھ سال یہاں رہو گے پھر آگے قبر میں جاؤ گے، تمہیں یہاں نہیں رہنا، نہیں رہنا، نہیں رہنا، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ جب یہ ساری باتیں کی ہیں تو شعیب علیہ السلام نے قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ انما انت من المسحرین جزنیس، تم تو ہو ان لوگوں میں سے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبین، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان، اور بے شک ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ تین باتیں کی قوم شعیب نے، پہلی بات تو یہی کی کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہر قوم اپنے نبی کو کہتی تھی کہ جادوگر ہے، کبھی یہ کہتی تھی کہ اس پر جادو ہو گیا کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کو برا کہا تھا، ہمارے بتوں نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نبی کو کیا کہیں. کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے بے وقوف ہے، کبھی کہتے بہت ہی نہیں کہے. تو طرح طرح کے القاف تھے جو قومیں جو ہیں وہ اپنے نبی کو کہتی رہی ہیں. انہی میں یہ بات بھی تھی کہ انما انت من المسحرین، کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے. دوسری بات انہوں نے کہی وما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان. ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو، ہمارے اندر بھی وہی باتیں جو تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر بھی وہی باتیں جو ہمارے، یعنی جو فطری طبیعی جذبات ہیں وہ سب ایک. ہمارے جیسے انسان ہو، جب ہمارے جیسے انسان ہو تو حرکتیں بھی ہماری جیسی کرو، یہ مطلب تھا ان کا. اور انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے جیسے ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ہم ہیں تمہارے جیسے انسان، لیکن انسان ہو کر انسان ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اپنے پروردگار کے احکام کو مانیں، تاکہ یہ دنیا بھی درست ہو جائے اور ہماری آخرت بھی درست ہو جائے. تو کافر یہ کہا کرتے تھے کہ ما انت الا بشر مثلنا وما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اور بے شک ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو. کتنی سخت باتیں کہیں قوم شعیب نے. اور آخر میں یہ بھی کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو تم ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. جھنجلا کے قوم شعیب نے آخر میں یہ بات کہی کہ تم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ سے ڈرو، آگے تو جب آئے گا سو آئے گا، تم ابھی ہمارے اوپر عذاب نازل کر دو. فاسقط علینا کسفا من السماء، تم ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار خوب جانتا ہے. کیا مطلب؟ کہ عذاب کا فیصلہ میں خود نہیں کر سکتا، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. باقی کب کس پر پکڑ آئے گی، دنیا میں آئے گی یا مرنے کے بعد آئے گی، اس کا مجھے کچھ پتا نہیں. ربی اعلم بما تعملون، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان کو پکڑ لیا سائے والے دن کے عذاب نے، ان کو پکڑ لیا سائے والے سایہ والے دن کے عذاب نے. اور اس کی تفسیر احادیث میں اور روایات میں یہ آئی ہے کہ اصحاب الایکا جھنڈ کے اندر رہتے تھے، باغات کا علاقہ تھا جیسے ابھی بتایا، لیکن وہاں گرمی پڑنی شروع ہوئی، اور ایسی خوفناک گرمی کہ علمان الحفیظ، گرمی بڑھتی چلی گئی، سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں. جھنڈ میں جاتے تھے تو وہاں گرمی، زمین سے تپش، اور زمین کھود کر چاہتے تھے کہ اندر کو ٹھنڈی جگہ مل جائے، وہاں گرمی بڑھتی چلی گئی. کچھ دن اسی طرح گزرے، پھر انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بادل آ رہا ہے. بادل آیا، اب جب بادل آیا تو جو سورج کی تپش تھی وہ کم ہوئی، کیونکہ سورج کی روشنی کو اس بادل نے روک لیا. سارے لوگ وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے کہ بھئی بادل آ گیا ہے، اور اس بادل کے نیچے ہمیں اب ٹھنڈی ٹھنڈی بارش آئے گی. بس وہ بادل اللہ کا عذاب تھا، اسی سے اس قدر شدید قسم کی گرمی اور آگ نکلی کہ تہس نہس ہو کر رہ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا عذاب، اس سے زیادہ سخت عذاب کسی قوم پر نہیں آیا جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر آیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے. تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو صاحبان کے دن کے عذاب نے. ظلہ کہتے ہیں صاحبان کو جو دھوپ سے بچانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور صاحبان بادل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آدمیوں کو دھوپ سے بچاتا ہے. تو وہ بادل آیا، لیکن وہ بادل کیا تھا؟ اللہ کا عذاب تھا. اس کو آگے قرآن نے فرمایا انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ عظیم دن کا عذاب تھا، بے شک وہ عظیم دن کا عذاب تھا. معلوم ہے کہ عذاب بھی کوئی عام عذاب نہیں تھا. قرآن نے اس کو کہا عذاب یوم عظیم، عظیم دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر یہ آیات نازل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، رحم کرنے والا. تو یہاں ان آیات میں جو سورۃ الشعراء کی آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب الایکہ کا ذکر کیا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے درس کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصحاب الایکہ کے ساتھ ساتھ اصحاب مدین کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اصحاب مدین شہر کے رہنے والے تھے، اصحاب الایکہ یہ مضافات کے اور جنگلات میں اور باغات میں رہنے والے تھے، اور دونوں کے اندر ایک ہی خرابی مشترک تھی، کفر اور شرک کے علاوہ حقوق و لباد کو پامال کرنے کی خرابی مشترک تھی. تو دونوں پر عذاب آیا، لیکن اصحاب الایکہ پر جو عذاب آیا وہ بادل کی شکل میں آیا جس سے آگ برسی، لیکن اصحاب المدین پر جو عذاب آیا وہ دھماکے اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس کو سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الہود میں رجفہ فرمایا گیا، اعراف میں اور صحہ فرمایا گیا ہے ہود کے اندر، کہ ایک دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، فاصبحوا جاثمین، اور سارے کے سارے اوندے ہو کر گر پڑے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو اصحاب مدین بھی ہلاک ہوئے، اصحاب الایکہ بھی ہلاک ہوئے اپنے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پامالی کی وجہ سے. یہ وہ آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور ان سے ہمیں بڑا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ خالی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. عقائد بھی صحیح ہونے چاہیے، عبادات بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. اگر آدمی کے عقائد بھی صحیح ہوں، عبادات بھی صحیح ہوں، مگر بندوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو آخرت میں اس کی نجات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا کہ خاتون ایسی ہے کہ جو بہت عبادتیں کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، اتنی بات ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسنوں کو، ساتھ رہنے والوں کو اذیتیں پہنچاتی، زبان اس کی خراب ہے، زبان میں ڈنک ہے، زبان میں کانٹے ہیں، دوسروں کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے، ویسے بڑی عبادت گزار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما انہا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت تھوڑی کرتی ہے، ذکر بھی تھوڑا کرتی ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اپنے قریب کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ کا آدمی حق ادا کرے، یعنی جتنی ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو فرائض ہیں وہ ادا کرے، اور اس کے بعد درجہ ہے حقوق العباد کا، کہ حقوق العباد اہتمام کے ساتھ ادا کیے جائیں. ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، گاہک کا حق ہے، جس کا جو حق دینا ہے وہ دو. اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور قرآن کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کو پہنچاؤ. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسان کماتا ہے، چاہے تنخواہ ملے چاہے تجارت کے ذریعے سے حاصل ہو، سارا اس کا نہیں ہوتا، کچھ اس کا ہوتا ہے، باقی اکثر دوسروں کا ہوتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات تک پہنچاؤ، ہمیں حکم یہ ہے. اور جب آدمی امانات اہل امانات تک پہنچا دیتا ہے، پھر اگر پانچ پیسے بھی بچتے ہیں تو وہ بہتر ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ نے جو تمہارے لیے باقی چھوڑ دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ہمارے ذمے ہو، ویسے کہنے تو بڑا مشکل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کون ادا کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جو فرائض واجبات ہمارے ذمے ہیں کم از کم وہ سارے ادا ہو چکے ہوں، اور خاص طور پر بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، بلکہ آخرت میں بندوں کا حق ان کو دلوایا جائے گا نیکیوں کی شکل میں. چنانچہ جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی مگر دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے، تو ان کی نماز، روزے اور جتنی نیکیاں ہیں وہ ان لوگوں کو دلوا دی جائیں گی جو صاحب الحقوق تھے اور جن کے حقوق مارے گئے. اس لیے میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اصل جو زور ہے وہ رکھو فرائض واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی بھی عبادت کرو گے، تھوڑی سی بھی تلاوت کرو گے، تھوڑا سا بھی اللہ کا ذکر کرو گے، نور ہی نور ہے، قرب ہی قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوگا. لیکن اگر فرائض واجبات پورے نہیں ہوئے، یا فرائض واجبات تو پورے ہو چکے ہیں مگر بندوں کا حق آپ نے مارا ہوا ہے، بندوں کے حق آپ کے ذمے ہیں، تو معاملہ بہت سنگین ہے اور خراب ہے. اس لیے کوشش کرو کہ بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب میں اس دنیا سے جاؤں اور آپ اس دنیا سے جائیں، کسی انسان کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. قرآن مجید کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کے احکام پر ہمیں صدق دل کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ زندگی میں ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں تمام حقوق سے، فرائض واجبات سے سبکدوش فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ ہماری پچھلی زندگی میں جو جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دیجئے. آئندہ کے لیے ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جن کو رزق کی تنگی کی پریشانی ہے یا اللہ رزق حلال ان کا میں وسعت عطا فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، اپنا محتاج بنا، مخلوق کے احتیاج سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله.